पर या गले के चरण हासिल हो रहा है। मौजूदा समय की सत्रहवीं तकरीर है, कुछ तासीर हुई लेकिन इस तासीर के नतीजे में एक फायदा यह हुआ कि आइंदा मंगल की ये गुफ्तगू हो सकेगी। पहले तो जरा मुश्किल लग रहा था क्योंकि अमूमन 15 शाबान के बाद ये सिलसिला खत्म करना पड़ता है, तो एक तकरीर इस साल की मजीद बाकी है और कोशिश ये की जाएगी कि किसी न किसी तरह जंग खंडक के हालात मुकम्मल हो जाए, ताकि इंशाअल्लाह बशर्ते हयात तौफीक परवरदिगार से अगर आइंदा साल ये सिलसिला शुरू हो तकरीर नंबर 98 से, तो इस साल की इन बातों को दोहराना न पड़े। जंग खंडक हर शख्स जानता है, इस कसरत के साथ मजालिस में इसका तस्करा होता है कि हमारा बच्चा बच्चा इस जंग के अहम वाकयात से तो आगा है। इस एतबार से तकरीर के दौरान उस वाकये को मुख्तसर किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो तफसीलात हैं उसे पेश करना जरूरी है। सबसे पहली बात जंग खंडक के सिलसिले में ये वाजे करना है कि शव्वाल सन 5 हिजरी या ज़िलहिजा सन 5 हिजरी, इख्तलाफ है तारीखों में, दो दफा इससे पहले ही बहस आ चुकी। बहरहाल 5 हिजरी के आखिरी महीनों में से यह शव्वाल या ज़िलहिजा ये जंग हुई और मुसलमानों के हालात तो कैसे बन गए कि तारीख इस्लाम की यह सख्त तरीन और सबसे ज्यादा जहमत और परेशानी वाली लड़ाई साबित हुई। कम से कम पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी इससे पहले और इसके बाद किसी भी जंग में मुसलमानों को इतनी जहमत बर्दाश्त नहीं करना पड़ी। चुनाचे जनाब उम्मे सलमा जैसी खातून ये गवाही दे रही कि मैंने जितना अर्सा पैगम्बर इस्लाम के साथ गुजारा, कई गुटों में हिस्सा लिया, मैदान जंग में तो औरत की हाजिरी साबित है, लेकिन पैगंबर के साथ कई गजबों में गई, गजवाए मुरैसे, गजवाए खैबर, गजवाए हुनैन, फतेह मक्का, मगर जनाब उम्मे सलमा फरमाती कि खंदक की लड़ाई जैसी सख्त लड़ी और परेशानी पैदा करने वाली कोई लड़ाई तारीख इस्लाम में मेरे मुशाहिदे में नहीं आई। उम्मे सलमा जैसी खातून की यह गवाही ये बता देने के लिए काफी कि मैदान खंदक मुसलमानों को किस इम्तिहान में मुब्तला कर रहा था। सूरह अहज़ाब की इब्तदाई आयतों की तिलावत कर उसको भी यही अंदाजा होता कि मुसलमानों की अजीब कैफियत थी, क्योंकि कुरान कहीं ये कह रहा कि तुम्हारी आंखें फिर गई, कहीं ये कह रहा कि तुम्हारे दिल, तुम्हारे कलेजे तुम्हारे मुंह में आ गए, कहीं ये कह रहा कि तुम्हारी अक्सरियत अल्लाह के खिलाफ बदगुमानी कर रही, कहीं ये बता रहा कि सारे अल्फाज 3-4 आयतों के अंदर अंदर कुरान ने इस्तेमाल किए, कहीं ये बताया जा रहा कि हर शख्स मैदान से भागना चाह रहा, कहीं मुनाफिकीन के बहाने बयान किए जा रहे, क्योंकि कुरान की आयतें भी गवाही दे रही, वरना बहादुर बहुत खैबर उसके बाद की लड़ाइयां तकरीबन हर लड़ाई कोई ना कोई पूरा मैदान से निकला, मगर जिस तफसील के साथ जंग खंडक की परेशानियां कुरान नकल कर रहा, जबकि कुरान कभी भी तफसीलात में नहीं जाता, मगर खंडक हमारे का ऐसा हो गया तेज मनाबिल कलूब हनाजिर व तजन्नुना बिल्लाह कसीरा, अल्लाह से बदगुमानी शुरू होना ले कब तुनिल मोमिनून, कुरान भी कह रहा आज हमने मोमिनीन का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया, तो ये क्या रहमत और परेशानियां थी कि सब कुछ तस्करा पहले हो चुका। पहली बात तो ये खंडक खोदना ही एक इंतहाई सख्त मरहला बन गया। उसके बाद खंडक खुद गए तो सारे मक्का खंडक के उस तरफ आ गए जो मदीने के बाहर की सिंध है, और खंडक की दूसरी तरफ जो मदीने के अंदर लश्कर इस्लाम बैठा हुआ। लेकिन ये खंडक खोद देना काफी नहीं, اب اس خندق کی پوری نگرانی کرنا پڑے گی کہ ایسا نہ رات اور دن کسی وقت بھی ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کے دشمن پل وغیرہ بنا کے خندق کو پیٹ عبور کر کے ادھر آ جائے. ہر وقت مسلمان الرٹ, ہر وقت مسلمان چوکنا, ہر وقت مسلمانوں کو ہوشیار رہنا پڑ رہا. اور اسی دوران مدینے میں تقریباً صحت کی کیفیت حضوروں کی پوری فصل بالا پڑنے کی وجہ سے اور وقت سے پہلے سردی آ جانے کی بنا پر خراب ہو چکی. اور انہی حالات میں جہاں پچھلے منگل کی گفتگو پہنچی کہ انہی حالات مدینے کے اندر رہنے والا یہودیوں کے جو قبیلہ وہ بھی غداری پہ آمادہ ہو جاتا اور پیغمبر کو اطلاع بھی مل گئی کہ یہ لوگ معاہدہ کر کے پھر موقع بھی نہ کیا رہے. پیغمبر فوراً اس خبر سے بھروسہ نہیں کیا بلکہ اپنے باپ صحابیوں کو بھجوایا. وہ جاتے ہیں یہودی سرداروں سے بات کر کے آتے ہیں, بات کنفرم بھی ہو گئی, تصدیق بھی کر دی ان سرداروں نے. اب مسلمانوں کے لیے اور زیادہ مسئلہ, ایک طرف فاقے کی آنا پیٹ خالی ہونے کی بنا پہ ہر شخص اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے, دوسری جانب خندق کے باہر بھی دشمن موجود اور خندق کے اندر کی سمت بھی ایک دشمن کھڑا ہو گیا. اب یہ دوسری بات کہ وہ مسلمانوں سے بالکل آپس میں نہیں تھے. خندق کا نقشہ یہ کہ خندق کے اندرونی سے مسلمان ہیں, مسلمانوں کے پیچھے مدینے کا پورا شہر اور مدینہ شہر کے پیچھے یہودیوں کا یہ قبیلہ ہو. اگر وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہے تو پہلے ان کو مدینے میں سے گزر کے آنا پڑے گا. اور روز بروز خبریں بھی آتی جا رہی کہ یہودی تیاریاں شروع کر چکے ہیں, خصوصاً قریش مکہ جب کئی دن تک خندق کے کنارے خیمے لگائے پڑے رہے اور خندق پار کرنے کی کوئی شکل ان کو نظر نہ آئی, تو اب تو انہوں نے انہی یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ تمہیں اقدام کرنا اور کسی طرح مسلمانوں پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو اپنی جانب متوجہ کر لینا. اب مسلمانوں کی توجہ اگر یہودیوں کی جانب ہو تو قریش کے لیے خندق کو طے کر کے آ جانا بہت آسان. ایک جنگی حکمت عملی بن رہی, جنگ کا ایک نقشہ بن رہا کہ خندق عبور کرنا اتنا مشکل نہیں, ایک پل بنا لیا جائے تو کافی, مگر مسلمانوں کی توجہ یہاں سے ہٹانا پڑے. یہودیوں کو تیار کیا جا رہا اور ادھر یہودیوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہم مدینہ شہر کی حالت کو دیکھیں, مدینہ شہر کے اندر مسلمانوں کا کوئی لشکر تو نہیں. چنانچہ دس یہودیوں کے گروہ, دس یہودیوں کی ایک جماعت کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور جا کر مدینہ شہر کو دیکھ کے آؤ. اس وقت باغان مدینہ بالکل خالی تھا, فقط عورتیں تھیں یا وہ مسلمان تھے جو میدان جنگ میں جانے کے قابل ہی نہ تھے, بڑھاپا یا بیماری. اب یہ یہودی نوجوان مدینے کی جانے پڑ رہے ہیں. پھر ذہن میں رکھیے کہ شہر مدینہ ایک طرف مسلمان ہے اور کافر, اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں دوسری طرف یہودیوں کا قبیلہ. چنانچہ مسلمانوں کو اطلاع بھی نہیں مل سکتی کہ یہودی کب شہر میں داخل ہوئے. کیسے کراچی شہر میں ایک طرف آپ کا علاقہ سارا تھا اور ایک طرف سیو کراچی, یہودی جس وقت دس یہودیوں کا یہ دس نوجوانوں کا یہ گروپ, یہ چھوٹا سا گروپ شہر میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے جس مکان کے قریب سے یہ گزرے, چھوٹا سا پھیلا, یہ وہ تھا کہ جہاں پیغمبر اپنے خاندان والوں کو محسوس کیا اور اس کے علاوہ بہت ہی قریبی صحابیوں کی خواتین اس ضلعے کے اندر تھی. بار بار یہ بات آئی کہ پرانے زمانے کا ہر محلہ قلعہ ہوتا, ہر محلہ. تب جو یہ یہودی گروہ گزرا, اس محلے کے قریب سے گزرا, یہاں خاندان بنی ہاشم اور پیغمبر کی کچھ اور قریب ترین اصحاب کی گھر والے, اور اسی میں جناب حسان ابن ثابت کا بھی مکان. جناب حسان ابن ثابت جن کا لقب ہے شاگر رسول, لیکن بیمار تھے, دل کی بیماری تھی جس کی وجہ سے یہ میدان جنگ میں جانا پڑے. پیغمبر اسلام کے صوفی جناب صفیہ, جو جناب حمزہ کی بہن, ابو طالب و حمزہ اور عبداللہ کی بہن, اور پیغمبر اسلام اور مولائے کائنات کی صوفی جناب صفیہ, ان کی نگاہ پڑ گئی. قلعے کی دیوار کے باہر کچھ یہودی نوجوان ٹہل رہے تھے, اور پھر ان میں سے ایک نوجوان کو تو زیادہ جوش آئے کہ کسی طرح قلعے کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا حالت ہے, مرد ہے یا خالی عورتیں, قلعہ چاروں طرف سے بند, یہودیوں کو کچھ پتا نہیں چل رہا, ڈر بھی ہے کہ کہیں چھپا ہوا لشکر نہ ہو. چنانچہ اس نوجوان نے ہمت کی اور قلعے کی دیوار پہ چڑھنے لگا, چار دیواری پہ چڑھنے لگا. جناب صفیہ فلک کے حسان اس نے ثابت کے بات آئی جو اس وقت اپنی بیوی سے بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, اور کہا کہ اے حسان یہودی آ رہا, اگر یہ ہماری حالت دیکھ کے گیا کہ اس ضلعے میں صرف عورتیں ہی عورتیں اور گنے چنے بوڑھے اور بیمار مرد, تو یہ جا کے اپنے پورا قبیلے اور قوم کو لے کے آئے گا, اسے واپس نہیں جانا چاہیے, اسی طرح اس کا خاتمہ کر دیں. افسان نے ثابت نہیں خبر کے کہا کہ اگر میرے جسم میں اتنی طاقت ہو اور میں لڑنے کے قابل ہوتا ہوں تو میں یہاں کیوں رہتا ہوں, پھر تو میں سنگم کے میدان میں پہنچ چکا ہوتا ہوں, مجھے تو یہاں رہنے کی اجازت اس لیے ملی کہ میں اس وقت لڑائی گڑائی اور جہاد کے قابل نہیں. جناب صفیہ زندگی میں اس سے پہلے کبھی کسی کے ہاتھ نہیں اٹھایا, بہرحال ایک محترم گھرانے کی خاتون دین کے وقت کام پڑا, اور معلوم ہے کہ اس وقت اگر اس دشمن کو زندہ جانے دیا گیا تو صرف ان عورتوں ہی کے لیے مسئلہ نہیں بلکہ یہودی پھر پورا مدینہ کراس کر کے مسلمانوں کے حق سے حملہ کرے گی. چنانچہ جناب صفیہ ایک مرتبہ ہمت آگے بڑھ, اور جیسے ہی یہ یہودی نوجوان دیوار کے اوپر پہنچا اور اس نے چھانک کے قلعے میں دیکھنا چاہا کہ کیا ہو رہا, ایک روایت یہ ہے کہ پاس اور ایک روایت یہ ہے کہ لوہے کا کوئی ٹکڑا جناب صفیہ کے ہاتھ میں تھا, پوری قوت کے ساتھ اس کے سر پہ مارا, سر پھٹا, وہ چکرا کے ایک مرتبہ قلعے کے اندر گرا اور طلب کے وہیں پہ ہلاک ہو گئے. جناب صفیہ ذہن میں رکھیے یہ ایک ایسی عورت جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ انسان کو انسان, خواتین جانوروں تک کو ذبح نہیں کرتی, زندگی میں پہلی مرتبہ کسی انسان کے ہاتھ اٹھایا, راحت تو ہونی چاہیے. واپس آتی ہے افسانے کے ثابت کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ میں نے اس یہودی کو مار دیا. اے افسان یہ مار دینا کافی نہیں, اس لیے کہ باہر اس کے ساتھیوں کو کیا پتا کہ اس سے کیا گزری, ہمیں اس کا سر کاٹ کے باہر پھینکنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھی سر اور خوف محسوس کریں, آگے بڑھو اور اس کا سر جدا کرو. آپ کو معلوم ہے اور میں تو ہر سال مشاہدہ کرتا ہوں, ایک انسان جس نے زندگی میں کبھی جانور کے گلے میں چوری نہ چڑھائی, اس سے آپ کہیں کہ جانور ذبح کرو, اس سے ذبح نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ دوران حج ہر سال ایک مسئلہ پیش آتا, آیت اللہ ہے کوئی کا ایک فتوا کہ حاجی جو حج کرتا وہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا ضروری نہیں, بلکہ وہ کسی بھی مسلمان سے جانور کو ذبح کرا سکتا. چنانچہ آیت اللہ ہے کوئی تو مقلد حج کے دوران جو قربانی کرتے تو وہیں پہ جو صفائی ہوتے ان کو پیسے دے کے جانور ذبح کراتے, مگر امام خمینی کا ایک فتویٰ کہ حج کا جانور اس سے ذبح کرایا جائے, چاہے خود ذبح کرے یا کسی اور سے, لیکن اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے, بارہ امام شیعہ. عام جو جانور ہیں کفانے کے, فدیے کے, بقرعید کے, عقیقے کے, ولیمے کے, صدقے کے, یہ تو کوئی بھی مسلمان ذبح کر کے کافی, صحابہ کا ذبح کرنے والے کا اسلام کافی ہے, ایمان ضروری نہیں. لیکن امام خمینی رضوان اللہ علیہ خاص حج کی قربانی کے لیے شرط لگاتے ہیں, جتوں کے حج کی قربانی حج کا ایک جز ہے, اس لیے اس میں مسائی کا شیعہ ہونا بھی ضروری ہے. مینا کے میدان میں یعنی مکے کی سرزمین تو فتائی عام طور پر ہوتے ہیں, بچوں کے مقامی ہوتے ہیں, اس لیے شرط پورے نہیں اترتے, اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ تو ایسا ہی جس میں تفصیلی کی گنجائش نہیں. اب بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ فسائی سے جانور ذبح نہیں کرا سکتے, خود جا کے جانور ذبح کیے, اور پھر خواتین, اس لیے خواتین قابل حج نہیں, امام خمینی کی تقلید میں آپ فسائی سے کم نہیں چلے گئے, وہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ کتنی مشکل پیش آتی ہے مومنین کے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ واجب صحیح, لیکن ہم نے تو آج تک اپنے وطن میں بھی کوئی جانور ذبح نہیں کیا, یہاں ایک دم سے رش میں اور خطر میں اور شور شرانے جس طریقے سے جانور کر رہا تھا بڑا مسئلہ بن جاتا. اور ہوتا بھی اکثر یہی کہ کچھ لوگ خدمت کر کے جاتے تو غلط جانور تباہ کر کے آ جاتے. پہلی دفعہ تو مسئلہ وہ چاروں یہ نہیں کٹ پاتی, لیکن واجب ہو جائے تین کو ضرورت پیش آ جائے. اب دیکھیے جناب صفیہ کی ہمت اور چورت حسان ابن ثابت سے کہا, اس کو میں نے مار تو دیا اب باقی کا تمہیں پورا کرنا. گھبرا گئے حسان ابن ثابت, کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں اس کے سر کو جدا کروں. خود جناب صفیہ آگے بڑھ گئی. ذرا سوچیے اپنے یہاں کی خواتین کو ذہن میں رکھتے ہوئے نہیں کہ کتنا مشکل ہوگا, لیکن مسئلہ تین کا اور کی جناب صفیہ اور اس نوجوان کے سر کو پھاٹا, گردن سے اس کے سر کو جدا کیا اور اس دیوار سے اس طرح اچھالا کہ یہ سر قلعے کے باہر دیوار کے باہر اس یہودی نوجوانوں کے درمیان جا کے گیا. یہ یہودی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی عورت کتنی ہمت کرے کہ کسی کو مارے, اور اگر اتفاق مار بھی دے تو کتنی ہمت کرے کہ سر پاٹے. تو بہت سے مردوں کے لیے بھی مشکل مسئلہ ہوگا. چنانچہ یہودی نوجوانوں کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا, وہی خیال جو جناب صفیہ ان کے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتی, اور وہ یہ کہ اس قلعے کے اندر خالی عورتیں نہیں بلکہ مردوں کا لشکر بھی چھپا ہوا, اور شاید وہ ہم کو اسی طرح سے شکار کرنا چاہتے کہ ہم حملہ کریں اور وہ دھوکہ دے کے مار لیں. چنانچہ جاسوسوں کی یہ جماعت خبر کے واپس بھاگی, اور اپنے سردار جو بنو قریظہ کا وہ سردار جو پہلے تو پیغمبر کی بڑی تاریخیں کر رہا لیکن ایک تانا سن کر پھر بدل گیا, وہ پچھلے منگل کی نفری وہ سردار کو جا کے اطلاع کہ بدل ہو گئے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مدینہ بالکل خالی, لیکن نہیں وہاں پہ تو بڑے بڑے لشکر اور دیکھو یہ کٹا ہوا تھا. اچھا دیکھیے جنگی حکمت عملی میں یہ بھی چیز کہ دشمن کو کبھی غلط فہمی اور دھوکے میں مبتلا کیا جائے, اور کس طرح سے اتنا مشکل مسئلہ ایک طرف کوئی جھوٹ اور دھوکہ بھی نہ ہو دیتا اور دشمن کو دھوکہ مل بھی جائے. اسلام نے اگر سے اجازت دی کہ میدان جہاد میں اگر کبھی جھوٹ بولنا پڑے تو جائز, لیکن خاندانی رسالت جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرتا اگر اس میں کوئی کراہت کا پہلو. جناب صفیہ کو دیکھ کوئی جھوٹ نہیں بولا, کوئی غلط بیانی نہیں کی, لیکن جو مقصد تھا وہ حاصل کر لیا. یہ مومن کی ذمہ داری اس نے خدا کو بھی دیکھے اور دوسری جانے اتنی احتیاط بھی نہ کرے. مطلب جناب صفیہ یہاں احتیاط کرے کہ نہیں دھوکہ دینا تو حرام اور غلط, دھوکہ تو نہیں دوں گی. دروازہ کھول کے کہتی کہ یہودی نوجوانوں یہاں فقط ہم عورتیں, تو یہ کون سی عقل کی بات, یہ کون سی شریعت کی بات ہوتی کس انداز سے کہ یہودی نوجوانوں کو دھوکہ بھی ہو گیا اور ہماری جانب سے تو جھوٹ یا غلط فہمی بھی پیدا نہ ہونے پائی. اچھا جنگی حکمت عملی میں یہ بھی شامل کہ دشمن کے جاسوسوں کو غلط رپورٹ دو تاکہ وہ جا کے خود اپنے ہی ساتھیوں کا حوصلہ پست کرے. جب سردار فضیلہ کو یہ اطلاع میں گھبرا گئے, پریشان ہو گیا, اور اس گھبراہٹ کے عالم اس نے فوراً اپنا ایک جاسوس دوڑوایا قریش کی جانے اور کہا کہ ہے قریش کم سے کم 2000 اپنے ہاتھی میرے حوالے کروں تاکہ میں مدینے پہ حملہ کر سکوں. اب یہ جاسوس گیا قریش کو اطلاع یہودی سردار مدد کرنے کے لیے, وہ ہماری مدد کب کرے گا جب 2000 کا لشکر بھیجا جائے. اب وہاں بات چیت ہو رہی اور مذاکرات ابھی کامیاب نہیں ہوئے, ناکام ہو گئے, کیونکہ قریش خود بھی ڈر رہے کہ 10000 کا ہمارا لشکر 3000 مسلمان, اگر ہم میں سے 2000 چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے. اور اسی دوران ایک مسلمان جاسوس نے اتنے حکمت عملی سے کام لیا کہ قریش کے دل میں یہودیوں کے خلاف شک پیدا ہو گئے اور یہودیوں کے دل میں قریش کے خلاف شک پیدا ہو گئے. یہ بھی میدان جنگ کی حکمت عملی اتحادیوں کو آپس میں لڑانا, لیکن اس کی تفصیل آپ آئندہ منگل کو سنیں گے کہ ایک شخص مسلمان ایک کوئی ایک مسلمان ڈال چکا, اس کے بعد جب 2000 سردار منگوائے گئے تو ایک مرتبہ سردار قریش 2000 سوار منگوائے گئے تو سردار قریش ابو سفیان نے صاف انکار کر دیا, لیکن پیغمبر کو اطلاع مل گئی کہ اللہ کے رسول آج قریش کے خیموں میں یہ میٹنگ ہو رہی کہ یہودیوں کی مدد کی جائے یا نہ کی جائے. میں مسلسل 2 تقاریر سے جو جنگ خندق کے عنوان سے ہو رہی ایک جملہ بار بار کہتا رہا کہ پیغمبر اسلام کا جو علم رسالت ہو علم لدنی وہ تو اپنی منزل پر, لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی پیغمبر کا نظام دیکھے گی کتنا بہترین نظام. ادھر قریش کے یہاں سے میٹنگ ہوتی, ادھر پیغمبر کو فوراً رپورٹ مل جاتی ہے کہ کیا ہو رہا. یہ تیسرا موقع رہا کہ وہاں جب قریش کی میٹنگ کو کھلم کھلا نہیں, اتنی احتیاط کے ساتھ فقط سردار ہوں گے سینے سے پہرا ہوگا, مگر پیغمبر کا نظام جاسوسی پیغمبر کا سراغ رسانی کا محکمہ وہ کتنا بہترین ہے کہ یہاں اطلاع مل گئی. اللہ کے رسول 2000 کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو بھجوایا جائے یا نہ بھجوایا جائے. اب پیغمبر اسلام اس موقع پہ کیا کریں, 3000 کو مسلمانوں کا لشکر میدان خندق میں, اس میں سے اگر 2000 کو مدینہ بھجوا دیں تو مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ کے رہ جائے گی. پیغمبر نے حکمت عملی کی ہے کہ ان میں سے 500 کو واپس بلایا, 3000 جو خندق کے میدان میں مسلمان مجاہد 500 کو واپس بلایا, اور ان کے 2 گروہ 301 طرف 201 طرف. 300 کا سردار بنایا سید ابن حارثہ, 200 کا سردار بنایا مسلمہ ابن اسلم یا سلمہ ابن اسلم, نام میں اختلاف, اور کہا کہ دیکھو ایک طرف سے تم 300 لے کے جاؤ, ایک طرف سے تم 200 لے کے جاؤ, مدینہ میں داخل ہو اور خاموش رہے. اتنا زور زور سے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے جانا کہ سننے والوں کو یہ لگے کہ 300 نہیں ہے 3000, یہ 200 نہیں ہے 2000, تو فقط نعرے لگا اور مدینہ کی دیواروں کو ہلا کے واپس آ جانا. پیغمبر اسلام کے 2 لشکر تیار, ایک 300 اور ایک 200. اب جب یہ 2 جماعتیں اور 2 مختلف سمتوں سے مدینہ میں داخل ہو, مدینہ کی 4 سمت ہیں, ایک طرف لشکر اسلام ہے, ایک طرف بالکل پیچھے کی جانب یہودی رہتے ہیں, اور باقی 2 طرف سے یہ 2 چھوٹے چھوٹے لشکر گئے. اب جو انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے اور انتہائی جوشیلے نعرے, پیغمبر حکم دے رہے ہیں کہ جسم کی ساری طاقت اس وقت میں نعروں میں صرف کر دینا, تلوار اور تیر چلانے کی طاقت بھی نعروں میں لگا دو. اب جو جوشیلے نعرے لگا دیواریں ہل اور یہ آواز یہودیوں کے کانوں تک پہنچی, اور وہ بھی کس طرح, یہودی اپنے گلے میں بیٹھے, ایک مرتبہ ان کو سارے ہاتھ زبردست نعروں کی آواز محسوس ہونے لگی. ابھی وہ چکرائے تھے کہ یہ ہو کیا رہا کہ بائیں ہاتھ سے بھی ان کو اتنی زبردست نعروں کی آواز محسوس ہونے لگی, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, دل میں سوچنے لگے کہ ہم تو سوچ رہے کہ یہ مدینے والا رسول مختصر بھی گروہ کے ساتھ, لیکن اتنا بڑا لشکر کہیں سے اس کی تائید اور حمایت کے لیے آ گیا, ہم کیوں قریش کے خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں, اس کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا. پیغمبر اسلام دو ہی چیزیں چاہتے تھے, ایک یہ کہ وقتی طور پر اتنا روح ساری ہو جائے دشمنوں کے دل میں کہ وہ قلعے سے نکلنے کی ہمت نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ آپس کی میٹنگوں میں کچھ وقت گزار دے. پیغمبر کو معلوم کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے کفار کے لیے خندق کے باہر ٹھہرنا مشکل, مسلمان کو پھر بھی مدینے میں بڑی غربت و فاقہ پڑی, اگر شہر اس کو مل جاتا کفار تو صحرا میں بیٹھے. اور آج کل کی طرح آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو جدید ترین وسائل کے باوجود رسد یا سپلائی لائن جو ہے اس کو میدان جنگ میں باقی رکھنا بڑا مشکل. تو 5-1400 سال پہلے جب قریش کو کہیں سے کوئی چیز مل نہیں رہی تو زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے. پیغمبر کی یہ حکمت عملی ہو غلط یہ کہ 2 واقعات, پہلے جناب صفیہ کی ہمت و شجاعت نے اور پھر پیغمبر اسلام کا ایک مختصر سے گروہ نعروں اور آوازوں کے ذریعے یہودیوں کے دلوں کے روپ تاری کرنے کے عمل نے یہودیوں کو تو اتنا ٹھنڈا کر دیا کہ 30 دن تک خندق کے میدان میں کفار مکہ رہے, یہودی پھر واپس ہمت نہ کر سکے. اور یہ وہی حکمت عملی کہ جنگ کے میدان میں سب سے بہتر وہ کس طرح کہ جب قریش چلے گئے پیغمبر نے خود آگے بڑھ کے یہودیوں پہ حملہ کیا, وہ آپ اگلے سال سنیں گے انشاءاللہ اگر توفیق پروردگار اور حیات مصطفیٰ ملی تو. اب وہی چیز میں جب اتحاد بن رہا اتحاد کو توڑ اور دونوں دشمنوں کو الگ الگ ختم کرو, ایک وقت میں 2 محاذ کھولنا مناسب نہیں. پیغمبر اسلام نے یہودیوں کو پھر ڈرا دیا ہے اور سزا کر دیا ہے, لیکن بات پھر یہودیوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. انہوں نے تو بدترین دھوکہ دہی کی کہ پہلے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے پھر اس کے بعد پیٹ میں خنجر روکنا چاہا. خیر یہ تفصیلات بات کی, یہاں پہ ایک آخری بات اور بیان کروں اور پھر ہم خندق کے میدان میں واپس آتے. ابھی تو بات ہو رہی ہے مدینے کی اور یہودیوں کی, جناب صفیہ کی یہ ہمت و شجاعت اور ان کا یہ قدم تھے جس کی وجہ یہودی آگے نہ بڑھ سکے. پیغمبر اسلام نے اتنا پسند کیا کہ جب یہ خندق کی لڑائی ختم ہو گئی اور پیغمبر واپس مدینے میں آ کے یہودیوں پہ حملہ کرتے, یہ قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا آخری قبیلہ, تو جب یہ قبیلہ مارا گیا اس کا مال غنیمت سے ملا, تو پیغمبر غالباً تاریخ اسلام میں یہ واحد موقع, یعنی تاریخ اسلام سے مراد سیرت رسول, پیغمبر نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو جتنے بھی لوگ اس لڑائی میں شریک ہوئے ان کے ساتھ جناب صفیہ کو بھی حصہ دیا اور بالکل برابر سے ایک مجاہد سمجھ کے, لشکر کا ایک سپاہی سمجھ کے, میدان جنگ میں حاضر سمجھ کے, کہ صفیہ اگر اس یہودی کا سر کان کے باہر نہ پھینکتی تو بنو قریظہ کی لڑائی ممکن ہی نہ, یہودی پہلے حملہ کر دیتے اور بظاہر وہ جیت جاتے یا کامیاب ہو جاتے, ویسے تو خدا بچانے والا لیکن بظاہر یہودی کامیاب ہوتے, اس لیے جناب صفیہ بعد میں میدان میں نہیں تھے, لشکر اسلام نے وہ لڑائی جیتی مگر جناب صفیہ کو ان کے ساتھ شامل کر کے غالباً جیسا کہ میں نے کہا بدر احد خندق خیبر ہونے تمام لڑائیوں واحد موقع ہے کہ عورت کو بھی پیغمبر نے پورا پورا حصہ دیا, ورنہ مال غنیمت مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں, اور مردوں میں بھی وہی مرد جو میدان جنگ میں گئے. میں یہودیوں کا فتنہ تو کچھ عرصے کے لیے دب گیا, وہ اس دو واقعات کی وجہ سے ڈر گئے سہم گئے اور آپس میں میٹنگ کرنے لگے. اب آئیے ادھر کفار مکہ کی حالت, پیغمبر اسلام خندق کی خندق کھدوانے کے بعد مسلسل خندق کی نگرانی بھی کر رہی, اور پیغمبر کوئی چیز معلوم کہ یہ مسئلہ صرف صبر کا مسئلہ, ہم زیادہ صبر کریں یا قریش, اس لیے کہ ایک نہ ایک وقت کھانے پینے سے تنگ آتا قریش لامحالہ واپس جائیں, اور قریش کی دوسری خرابی یہ کہ وہ ایک نہیں, وہ بہت سارے مختلف مزاج اور طبیعتوں کے لوگ, بہت سارے مختلف مزاج اور طبیعتوں کے لوگ, یعنی کئی الگ الگ گروہ قبیلے, یہ کبھی تو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں اپنے لشکر کو, بڑا لشکر ہو جاتا, لیکن جتنا ٹائم گزرتا ہے پھر یہی چیز نقصان دہ ہوتی, آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, تو جہاں پر بھی جن کا کوئی متحدہ محاذ بنے وہاں پیغمبر کی یہ پالیسی ذہن میں رکھیے, ان کا مقابلہ کرنے کا دو ہی طریقے, ایک تو یہ کہ ان کو آپس میں واپس شک میں مبتلا کرو, اور دوسرا یہ کہ ٹائم پاس کرو, وقت گزارو, خود ہی ان کا حوصلہ پست ہوگا. یہ دو تو پیغمبر اسلام طریقے اختیار کر رہے, مگر ساتھ میں ایک اور واقعہ ایسا پیش آ گیا جس سے قریش مکہ کا حوصلہ بہت جلدی ٹوٹ کے رہ گیا, ورنہ شاید وہ دو تین مہینے کے یہاں ٹھہر جاتے, مگر ہمارے اتنے وقت کے واقعے قریش مکہ کو بہت ہی جلدی شکست میں مجبور کر دیا, اور وہ واقعہ کیا ہے میدان خندق. خندق کھل چکی ہے لیکن پیغمبر اسلام کا سخت ترین حکم کہ خندق پر مطمئن ہو کے نہ بیٹھو, بلکہ جگہ جگہ پہرے دار رکھے, مسلسل نگرانی کرتے رہو, دن ہو یا رات 24 گھنٹے بارے باری ڈیوٹی مانگی جا رہی, اور مسلمان اپنی اس ڈیوٹی کو پوری مستحدی کے ساتھ انجام تو دے رہے, لیکن کبھی کبھار مسلمان بہت پریشان ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ خندق کی لڑائی میں پیغمبر نے کئی خطبے دیے, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا, جہاں اطلاع ملی کہ کچھ مسلمان خط رہے, کچھ مسلمان پریشان ہو رہے, اور پیغمبر نے سب کو جمع کر کے خطبہ دیا, ان الجنت تحت ظلال السیوف, پیغمبر کی مشہور حدیث کہ یاد رکھو جنت گھر بیٹھے نہیں ملتی, ان الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے سائے تلے, یہ حدیث پیغمبر کی اسی میدان خندق تھی, یہیں سے خطبہ دیا, ایھا الناس اے انسانوں کیا تمہیں معلوم, اذا لقيتم العدو فاصبروا, جب تمہاری ملاقات دشمن سے ہو تو صبر سے کام لینا, ان الجنت تحت ظلال السیوف, جنت گھر بیٹھے آرام سے نہیں ملتی تلواروں کے سائے تلے, جو تلوار میں زندگی گزارے جنت اسے کہاں پائے, اور اس کے علاوہ کئی خطبات, یہ خطبات کی اگر میں بہت زیادہ آپ کے سامنے تشریح کروں گا تو دو تقریروں میں یہ موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا. خلاصہ یہ کہ پیغمبر کے اتنے خطبات کے بتا رہے ہیں کہ واقعہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے جا رہے ہیں, ادھر کفار مکہ کا بھی یہی مسئلہ, وہ حیران و پریشان خندق کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا سوچ کے آئے تھے, یہاں ہو کیا گیا, اور ہر ایک کی زبان میں ایک ہی جملہ, لیکن آپ عقیدت لا سارا کو حل عالم, یہ کہتی چال اور ایسا بسر اور ایک ایسا قید کہ عرب اس کو نہیں جانتے، ضرور یہ اسے ایرانی اور فارسی نے ان کو سکھایا، مگر یہ پہتا ہی جو رہ جاتے آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا. اب تک کتنی جنگ ہو رہی کہ کفار کبھی پتھر کبھی تیر کبھی نیزے برسا رہے اور مسلمان ان کا جواب دے رہے. ام سلمہ اس وقت مسلسل پیغمبر کے ساتھ، جناب ام سلمہ میدان حدب میں رسول کے ساتھ، اسی آباد ابن بشیر کا واقعہ خود ام سلمہ نے نقل کیا، موقع ملا تو آج کی تفریح کے آخر میں ورنہ آئندہ منگل کو آئے گا. اس وقت ازواج رسالت میں سے پیغمبر ام سلمہ کو لے کے آئے اور اسی کیفیت میں دن رات گزر رہے. یہ اتنا تو ہمارا ہر بچہ جانتا ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ قریش جہاں اور بہت سارے قبیلوں کو ملا کے لائے، وہاں ایک ایسا پہلوان بھی چن کے لائے تھے پورے حرم سے جن پر انہیں بڑا فخر و بڑا ناز تھا. امر ابن عبدود، امر اس کا نام ہے، عبدود اس کے باپ کا نام، بدھ اربوں کا بدھ، ناک مناک کسا حساف ناہلا، یہ بدھ ان کا بدھ جس کا نام قرآن کے نہیں آیا. عبدود اس بدھ کا بندہ، جیسے ہمارے یہاں عبداللہ اللہ کا بندہ عبدود، یہ اس کے باپ کا نام ہے، امر اس کا نام. اس کو بھی سب سے زیادہ فخر کے ساتھ اس کو لے کے آئے تھے کہ جہاں اور کوئی کام نہیں آئے گا وہاں یہ خصوصاً بدر و بہت علی کی تلوار کا مزہ چکھے ہوئے، یا یہی وہ شخص ہے کہ جو علی کا مقابلہ کر سکتا. ہمارے اپنے عبدود کی وہی حیثیت ہے جو آج کل جنگوں میں ہر ملک کے پاس اپنا کوئی خاص ہتھیار ہوتا کہ جب صحیح کام نہ چلے گا تو پھر ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں گے. میزائل ہے یا پسٹن کے جہاز ہے، پسٹن تو خیر پرانا ہو گیا، امر ابن عبدود کی وہی حیثیت، سب سے زیادہ قریش کو اسی پہ فخر و بھروسہ. لیکن سب پریشان ہوئے جا رہے ہیں، خود امر ابن عبدود بھی پریشان ہوا جا رہا کہ کیا کروں، مجھے موقع ہی نہیں ملتا اس مقصد کے لیے میں آیا، خندق میرے راستے میں آ گئی. یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں جو ذرا کم لوگوں کو معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر ابن عبدود اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں بھی آ چکا، یہ خندق میں پہلی دفعہ نہیں آیا، بدر کی لڑائی میں بھی آیا تھا اور زخمی ہو کر گیا اور قسم کھا کے گیا تھا کہ مجھے زخم کا انتقام نہیں لینا. امر ابن عبدود وہ اس ذاتی انتقام کی وجہ سے اور پریشان، ایک تو جو کچھ قریش اس کو لالچ دے کے یا وعدے کر کے لائے سولا ہے، پھر بدر کا انتقام. اب وہ پہل رہا روزانہ صبح و شام وہ خندق کا جائزہ لے کر رہتا. آخر ایک رات کو وہ اس خندق کے قریب سے جا رہا، پوری خندق کو دیکھ رہا ہے، یعنی روزانہ تھوڑی تھوڑی خندق کا معائنہ کرتا. بہرحال ہے شہ سوار پہلوان، اس نے ایک جگہ بھاپ لیا کہ یہاں خندق اتنی چھوٹی کہ کوشش کی جا سکتی ہے گھوڑے کو جست لگانے. رات کے وقت آج اس مقام پہ پہنچ گئے، ارادہ کر کے واپس آئے، قریش سے نہیں پوچھا، اپنے سات کے تین یا چار یا پانچ نوجوانوں کو جمع کیا کہ بھائی میرا یہ ارادہ، یا تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ مہاراج یہ اس کی بہادری ہے یا یہ اس کی امامت، جو بھی کہیے کہ خندق پار کر کے جا رہا، اور اسے پتا پورا قریش کا لشکر تو خندق کے باہر ہو، میں اکیلا 3,000 مسلمانوں کے بیچ میں جا رہا ہوں. یا تو یہ کہیے کہ اتنا احمق کہ یہ دیکھی بھالی بھڑکتی ویران میں کود رہا، یہ کہیے کہ یہ اتنا بہادر اسے پرواہ نہیں، یا یہ کہیے کہ اس 3,000 کے لشکر تاریخ اس کے سامنے ہے اس لیے اسے کوئی ڈر بھی نہیں. بہرحال جو بھی کہیے اس کا خطاب عام حالت میں تو وہ طاقت سے رفل نہیں، پورا لشکر لے کے آتا تو دوسری بات، اکیلا جا رہا ہے چار ساتھیوں کو بلا کے لائے، ایک کا نام نوفل ہے، ایک ابو جہل کا بیٹا اسربا وہ بھی اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے، ایک زرار ابن خطاب ہے، یہ 3 اور 1 کا نام ہو گیا. چار دوستوں کو جو سب کے سب اپنے اپنے قبیلے کے مانے ہوئے پہلوان، البتہ ہمارے اپنے دوست کے برابر تو کوئی نہیں، برابر کے اور سہارا بھی کوئی نہیں، لیکن باقی قریشیوں کے مقابلے میں یہ چار مانے ہوئے پہلوان، ان کو ملایا پانچوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک. یہاں ایک بات ذہن میں اور رکھیے، جب کبھی کسی جگہ خطرہ ہو کے دشمن آنے والا، پہلے دن لوگ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ پہرا دیتے، دوسرے دن ذرا تھوڑی سی سستی آتی، تیسرے دن دیکھا کہ اب تک کوئی حملہ نہیں ہوا اور زیادہ انسان سست پڑ جاتا. تو ادھر 8-10 دن گزر چکے مسلمان کے دل سے کہ قریش ہماری خندق کا کوئی توڑ دریافت نہیں کر پائے، ذرا خود بھی پڑ گئے. مسلمانوں کی اسے سستی سے فائدہ اٹھایا. اگلے دن صبح ہوتی عمر ابن الخطاب اپنے باقی 11 ساتھیوں کو لے وہی مقام جو اس نے رات کو ذہن میں رکھا وہاں سے خندق کو اتنی تیزی سے پار کیا جو مسلمان ہفتہ ہفتہ اس کو دیکھتے ہی رہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے جتنے دن بھی گزرے قریش خندق کے کنارے تک آتے آمنے سامنے خندق پیر میں سامنے مسلمان ہے دوسری طرف قریش بالکل کنارے تک آتے ٹہلتے بھی تھے گھومتے بھی تھے کبھی باتیں بھی کرتے تھے. اس لیے آج جب عمر ابن الخطاب اپنے 4 ساتھیوں کو لے کے خندق کے کنارے آیا مسلمان ذرا جا پروا ہو چکے لیکن وہ کتنی چیز کسی سے فائدہ اٹھایا عمر ابن الخطاب. اور جب تک مسلمان سمجھے سمجھے اور سوچے کہ یہ آدمی جو یہاں اس طرح سے روزانہ ٹہلتا آج جب لگا رہا ہے گھوڑے جب تک مسلمانوں کا احساس ہو کہ 5 کے 5 شیر سوار اپنے گھوڑوں خندق کو عبور کر کے مسلمانوں والے حصے میں آ چکے ہیں. جیسے ہی یہاں پہنچے مرتبہ پتھر مچ گئی سارے مسلمان گھبرا ان کو اس طرح کا دیکھا تو پریشانی کی حالت مسلمان کدھر ادھر بھاگ. اس وقت پیغمبر اسلام مولا کے ساتھ اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے. زیادہ تر پیغمبر رات کو پہرا دیتے تھے خندق کا کیونکہ رات کو لوگ زیادہ خطرناک اور دن کو آرام کرتے تھے. یہ وہی وقت آرام تھا عمر ابن الخطاب یہاں پہ آیا. جب مسلمانوں کی نگاہ پڑی گھبرا کے بھاگ رہے اور اس وقت بعد مسلمانوں نے وہ غلطی کی جس کی اسلام نے بڑی سخت مذمت کی کہ واقعات بھی اگر کوئی ایسا شخص ہو جیسا عمر ابن الخطاب تب بھی یہ وقت دشمن کے فضائل بیان کرنے کا نہیں ہوتا. اس سے جو عام مسلمان ہیں ان کا حوصلہ پست ہو. یہ وقت تو اور زیادہ مسئلے کو دائت لینے کا ہے عام بنانے کا. لیکن ہوا کیا کہ بعض مسلمانوں کی نگاہ ہماری اتنے افسوس میں پڑ گئی گھبرا گئے اور اپنے ساتھیوں میں کہنے لگے کہ ارے بھاگ چلو اس کے سامنے بھی نہ جانا. ہاں کا فارس و یلیل یہ تو یلیل کے شہر سوار فارس و یلیل ہماری اتنے افسوس کا خطاب. یہ خطاب کس وجہ سے ملا مسجدوں میں آپ سنتے رہتے یہ یلیل مکے اور شام کے درمیان ایک راستے پہ گاؤں ایک گاؤں کا نام ہے یلیل. مکے سے نجات کے ساتھ میں شام جاتے ہی رہتے اور ان پر ڈاکوؤں کے حملے بھی ہوتے. تو یلیل ایک گاؤں ہے. ایک دفعہ کبھی اس خندق سے سالوں پہلے کی بات قریش مکہ کا ایک نجات کے ساتھ جا رہا جس میں اور بہت سے قبیلوں کا سامان بھی تھا. 1000 ڈاکوؤں نے یلیل گاؤں کے اوپر آ کے اس پہ حملہ کیا. ڈاکوؤں کا حملہ ہوا سب کے سب لوگ کتر بتر ہو گئے بھاگ گئے. تاجر آدمی اور گھر سے نکلتے ہیں تو تیار ہو کے نکلتے ہیں کہ بھائی ڈاکو آ گئے تو مقابلہ نہیں کریں گے. کچھ کچھ آج جیسا ماحول جان زیادہ تھی اتنی مقابلہ کرنے جائیں گے تو مال تو جائے گا ہی جائے گا جان بھی جائے گی سب بھاگ گئے. امر ابن الخطاب کی وہ چوکی کے والی تھی اسے جو چاہ گئے تلوار لے کے وہ دوڑا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہزار ڈاکوؤں ایک ہاتھ سے تلوار ڈھال تو تھی نہیں اس کے پاس. اونٹ کا ایک بچہ اسے ملا اسی کو اس نے اپنے ہاتھوں میں پلند کر کے اپنے سفر یعنی ڈھال بنایا. اس اونٹ کے بچے کو ڈھال اور دوسرے ہاتھ سے تلوار استعمال کرتے ہزار ڈاکوؤں کو جب وہاں سے بھگایا تو یہ اس کا لپک پڑ گیا فارس و یلیل. فارس کہتے ہیں عربی میں شہ سوار کو. یہ یلیل کا شہ سوار یلیل کا پہلوان وہاں کا مانا ہوا پہلوان یہ اس کا لپک. تو اب جو لوگ اس وقت جاتی قافلے میں تھے ان میں سے کچھ آج مسلمان ہو چکے انہوں نے کہا ہے یہ وہ اس کو تو ہم جانتے ہیں اس کو تو ہم پہچانتے ہیں. ہمارے سامنے 1000 ڈاکوؤں کا اس سے مقابلہ کیا بات چلو. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جملہ لکھا اس جملے کو میں بہت سرسری پڑھے دے رہا ہوں. لوگوں کے نام بھی ہیں لیکن خالی جملہ کہ بعد نے تو باپ سے کہا کہ اب تک تو ہر مرتبہ ہم بچ نکلے اب بچنا بہت مشکل اگر امر ابن الخطاب کو واپس کرنا ایک ہی طریقہ محمد سو رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں جلدی سے جاؤ ان کو پکڑ کے رسی سے باندھ کے اس کے حوالے کرو محمد کو لے کے واپس چلا جائے گا ہماری جان بچ جائے گی. باقاعدہ یہ میٹنگ ہو باقاعدہ یہ اتنے ہوگا. اگر آپ کو پوری تفصیل دیکھنا تو حیات القلوب کی دوسری جلد جہاں قصبہ خندق کے حالات ہیں وہاں نام کے ساتھ کی تفصیل ہے. بہرحال ایک بحران ہوتا ہے لشکر اسلام یہ شور اور وہ امر ابن الخطاب آیا. آنے کے بعد اس نے فیضہ دار بڑے اطمینان کے ساتھ کہ جیسے کوئی اپنی جانیت کا دورہ یہ معائنہ کرنے آیا، نیزہ بار اپنے گھوڑے کو بڑے آرام سے اس نیزے کے چاروں طرف گردش دے رہا اور پکار پکار کے کہہ رہا ہے ہر دن مباحثے ہر کوئی کہ مجھ سے مقابلہ کر، ہر کوئی کہ مجھ سے مقابلہ کر۔ یہاں تک کہ جب آخر دفعہ اس نے یہ کہا تو آخر خود وہ عاجز آ کے کہتا کہ چیختے چیختے میری زبان سوکھ گئی اور میری آواز بیٹھ گئی اور تم میں سے کوئی آنے کو تیار نہیں۔ جس کا جملہ کہ لحظ میرا لہجہ جواب دے گیا، میری آواز جواب دے گئی، اجمیر مقابلے تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میرے مقابلے پہ آئے۔ پھر اس نے وہی تانا دیا جو آپ مجالس میں اکثر سنتے رہتے، ایک مرتبہ کہتا ہے نا جنتوں کو، اے مسلمانوں تمہاری جنت کہاں گیا؟ اللہ امون من قتل فیکم من قتل منکم دخلا، کہاں گئی وہ تمہاری جنت جس کے بارے میں تم گمان کرتے کہ من قتل منکم جو تم میں سے مارا جائے دخلا اس جنت میں داخل ہوتا؟ شور پیغمبر اسلام جنت سے باہر آتا۔ اور امر ابن عبدوس اس گستاخانہ انداز میں یہ کہتے ہوئے دیکھا، یہ جملہ ہے پیغمبر، اے مسلمان کون جو اس کتے کو جا کے خاموش کرے؟ یہ لفظ پیغمبر کی زبان پہ آیا، کبھی موقع آتا کسی سختی سے بات کرنے کی۔ اچھا مسلمان، پیغمبر کا کلام سنتے ہی دور کے پیغمبر کے قریب ہے اللہ کے رسول، ایسا بہادر کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ روایت یہ کہ مولا بھی پیغمبر کے ساتھ خیمے سے باہر نکلے مگر عمر ابن عبدوس کے قریب نہیں گئے، فوراً ایک مرتبہ خندق کے اسی حصے میں گئے جہاں سے یہ پانچ آدمی خندق کو عبور کر کے آئے، اور فوری طور پہ جا کے وہاں جو وہاں سب کچھ سب مسلمان اپنی جگہ چھوڑ چکے، وہاں جا کے تقریر پہرا لگا دیا، یہ آیا ہے تو آیا مگر یہ کیا غلطی کر رہے کہ کس مقام کو چھوڑ کے آ گئے؟ تو یہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے قریش آ جائے، پہلے تو واپسی کا جو راستہ ہے اس کو بند کرو، ہمارے اتنے سبق سے بعد میں فارغ ہوا جائے۔ ادھر میرا مولا مسلمانوں کو حوصلہ دلا کے کچھ مسلمانوں کو خصوصاً جن کی وہاں ڈیوٹی اور پہرا ان کو وہاں پہ واپس آ رہا، کچھ دیر ان کے ساتھ میرا مولا کھڑا رہا اور وہاں پہ رکھ کر مسلمانوں کو دیکھ کے تین مرتبہ یہ جملے کہہ رہے کہ ہے تو تم نے جو اس کے مقابلے پہ کیا، کیونکہ بہت ہی مشہور واقعہ بات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اتنے میں میرا مولا واپس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پیغمبر نے کہا پہلی تو بیٹھ جاؤ، پھر دوبارہ کتاب، پھر تیسری مرتبہ کتاب، جو تیسری مرتبہ بھی کوئی نہ بولا تو میرے مولا سے پیغمبر نے کہا لیکن آئے علی یا تو میں پتا کہ ان نہ ہو امر ابن عبدوس، یہ کون ہے یہ امر ابن عبدوس؟ میرے مولا نے کہا مگر اللہ کے رسول انا علی ابن ابی طالب، میں تو ابو طالب کا بیٹا علی۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی جاؤ تم میدان کی جانب، اور کس انداز پہ بھیجا؟ تاریخ کا جملہ لمحہ حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحہ حاضر رسول اللہ نے علی، جب رسول نے علی کو ڈیزن دیا اس کے بعد بھیج رہے آقا سیفہ ذوالفقار و البس سیفہ العزیز و امامہ امامتہ، اپنی تلوار ذوالفقار عطا کی، اپنی لوہے کی بنی ہوئی زرہ پہنائی اور اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا اور اس کے بعد علی کو رخصت کیا۔ یہ جملہ بھی اکثر اپنے مجالس میں علماء سے سنا، عرب میں امامہ بہارا جانشینی کی ایک علامت، جس انداز سے ہمارے یہاں بھی کہی گئی دیہاتوں جو پگڑی کا یہ دستار کا رواج آپ کے بعد بھیجا یعنی جانشین، اس انداز سے عربوں میں یہ کنایا بھی ہے، یہ اشارہ بھی ہے، یہ رمز بھی ہے، یہ آنے والے زمانے کی پیشین گوئی بھی ہے، لیکن میں صرف تاریخی واقعے تک محدود رہتا ہوں۔ ادھر علی چلے، پیغمبر اپنا امامہ تو علی کو بٹھائے، دوسرا امامہ اپنے لیے منگوایا مگر وہ دوسرا امامہ پہلے پہنا نہیں بلکہ امامے کو ہاتھ میں لے کے بلند کیا، آسمان کی جانب دیکھ اور کہا کی لاش آخر تمنی عبیدہ یوم بدر و حمزہ تھا یوم احد بہت وہاں کا علی عقی وطن ہم رب ولا فضر نی فرد و ہم کا خیر الوارثین، اے میرے پروردگار تو نے ابو عبیدہ کو پیغمبر اسلام ہی کے خاندان سے تعلق بدر کے میدان میں عمیدہ کو مجھ سے لے لیا، وہ حمزہ یوم احد اور میدان احد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا، مگر وہ آج علی، آج یہ میرا، آج یہ میرا علی جو عقی میرا بھائی بھی ہے، وہ اپنی امی میرا چچا کا بیٹا بھی ہے، پروردگار رب والا صدر بھی پڑتا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وہاں کا خیر الوارثی تو بہترین وارث عطا کرنے والا۔ اب قرآن کی یہ آیت جو میرے محمد جس کا تعلق بھی مسئلہ جانشینی سے وراثت سے، انتا خیر الوارثی تو وراثت کو بچانے والا بہترین وارثوں میں سے تو، وہ یہ آیت حکومت کو مسائل کو حل کر رہی، یہ آیت یہ بھی بتا رہی کہ علی کو کس وقت بھی پیغمبر، جگہ جگہ پیغمبر نے اپنی زندگی علی کی امامت ہو وراثت کے بارے میں ہدایتیں دی، اس موقع پر بھی یہ دعا مانگ ایک طرف کی بتایا کہ میرے وارث علی، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ میری اولاد ہے علی کو اپنی اولاد قرار دیا، اس لیے کہ یہ آیت آپ آئی اولاد کے بارے میں ہے، بہرحال میرا مولا چلا۔ واقعات کو بڑا مختصر بتاؤں، مجالس کی برکت تمام مرد اور عالم و جاہل بڑے اور بچے تفصیلات سے آتا، اب میرا مولا چلا۔ ایک بات یہاں پر اور واضح کر دی جائے، ہمارے اپنے افسوس سے مولا کا مقابلہ اس حالت میں ہوا کہ دونوں میں سے کوئی بھی سواری پر سوار تھا، اگر کہ ہمارے اپنے افسوس گھوڑا لے کے آیا، اگر بعد میں اپنے گھوڑے کو خود اس نے مار دیا، وہ تفصیل ابھی سنیے۔ تو خیر علی چلے، ہمارے اپنے افسوس کے مقابلے پہنچے، یہاں کا جو جملہ ہے وہ آپ میں سے ہر ایک جانتا کہ ہمارے اپنے افسوس نے کہا تو ہے کون، میں اپنے مقابل کا نام معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بس سارا عالم اسلام علی کو جا کر دیکھ رہا، اور اسی وقت پیغمبر کی زبان پہ وہ مشہور حدیث ہے کہ برز المان کل لو ان الفقر کل نہیں، آج کل ایمان کل فقر کے مقابلے میں جا رہا، اور ایک اور طرح سے یہ حدیث اس طرح برز المان کل لو، میرا مولا بہت شکر ہماری کی اکتوبر کہتا ہے کہ اپنا تعارف کرا، علی نے کہا کہ میرا نام علی، کہا کہ کیا تیرا تعلق، خاندان آپ کو مناف ہے یعنی خاندان میری حاشی، کہا کہ ہاں میں علی اتنے ابھی طالب اتنے عبد المطلب اتنے حاشم اتنے اپنے مناف، پورا تعارف کر ایک مرتبہ میں اتنے عبدالت کرنا کی کہتا، اچھا تو میرے قریبی دوست کا بیٹا ابو طالب میرے بڑے چہرے تعلقات، تو کیوں آ گیا، میں اپنے دوست کے بیٹے کے ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گا، میں تو تیرے چچا کا بھائی کو شکار کرنے آیا ہوں، کیا اس کو بھیج، چلیے ساری اسی طرح ہے۔ اور یہاں بھی اکثر علماء اس واقعے کو اسی طرح پڑھتے ہیں، ابن ابو الحدیث ابن ابو الحدیث معتزلی علماء اہل سنت میں صبح حالف جنہوں نے نہج البلاغہ کی بارکت العرش شرائط کی، وہ یہ کہتی کہ اپنی طالب علمی میں جب میں تاریخ ایام اپنے استاد کو پڑھ رہا تھا، تو میرے استاد نے یہ تاریخ پڑھاتے پڑھاتے چاہیے خندق سے تذکرہ کیا، اور امر ابن عبدالوہاب کا یہ جملہ دوہرایا کہ ابو طالب کے بیٹے پہ میں حقیر اٹھا سکتا، تو اس وقت میرے استاد نے یہ کہا، جو ان کے استاد کی رائے ہو سکتا ہے غلط ہی، استاد ان کے استاد نے یہ کہا اتنا پھر حدیث سکتے کہ میرے استاد نے کہا ہمارے اتنے حکومت جھوٹ بول رہا تھا، اس کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ ابو طالب کے بیٹے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ بدر کے میدان میں علی کی تلوار کا زخمی ہو گیا، اور اسے علی اور بدر اور احد کی پوری پوری کیا اس کو دی، بدر اور احد میں ان دو لڑائیوں جو کچھ اس نے علی کے کارنامے دیکھے اور سنے، اس کے بعد وہ ڈر رہا گھبرا رہا، علی کے مقابلے میں آنا نہیں چاہتا، تو بہانہ ایسا بنا رہا جیسے ماض اللہ علی میں احسان کرنا چاہ رہا، لیکن حقیقت یہ کہ بدر اور احد میں میرا فوج جو بیٹھا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ علی میرے مقابلے میں جائے، تو باقی اس کا انسان کو کوئی حیثیت ہی نہیں لگتا۔ اس نے ہمارے اپنی عبدالت نے کہا کہ تم میرے دوست ابو طالب کا بیٹا، میں اس کے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، واپس چلا گیا۔ علی نے کہا میں نے سنا کہ ایک مرتبہ تم نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اللہ سے ایک منت مانگی، کہ یاد رکھیے گا یہ قریش بھی اللہ کو مانگتے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کو ساتھ اور گناہ کو مانگتے، اللہ کا انکار نہیں تھا، تو نے اللہ کو، اللہ کا مطلب رب الکعبہ، کعبے کے رب سے ایک منت مانگی تھی جو تیرا بھولی کام ہو گئے تو پھر تیری یہ منت، تو میدان میں جب چاہے اگر کوئی آدمی تیرے سامنے تین پیشکش رکھے گا تو تم ایک ضرور قبول کرے گا، جو بھی میرا دشمن آئے گا یہ منت مانے گا، یہ اپنے دشمن کی ایک بات ضرور مانے گا۔ ہمارے اپنے اکتوبر نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک سنا، تو کہا کہ پھر تین باتیں میں پیش کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی سرکاری ہے
اور میرے بھائی کی رسالت کی جوانی تھی اور مسلمان ہو گئے, اور اس حالت میں اپنے پروردگار سے ملاقات تک کہ حدیث الاسلام لے کے بارگاہ الہی میں پہنچ, اس نے کہا اے علی تو نے کیا کہہ دیا, میں نے اسلام قبول کر ہو ہی نہیں سکتا, تم یہ سمجھو کہ جیسے تم نے کچھ کہا ہی نہیں اور میں نے کچھ سنا ہی نہیں, یہ بات تو بالکل ختم بھول جاؤ, میں نے کچھ نہیں سنا. دوسری بات کہا, دوسری بات یہ ہے تو پھر واپس چلے جاؤ, اور پھر اگر یہ رسول ماں کے یہ جھوٹا رسول ہے تو قریش جب کوئی اور خود کو ان کا خاتمہ کر دے, کہاں تک لے کر نہیں چلی, اور اگر سچے رسول ہے تو پھر کبھی بھی تو ان کے نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو دونوں صورتوں میں یہاں آنے کا کیا فائدہ, واپس چلے جاؤ. اس نے جو جملہ کہا ہے تو ایسا جملہ کہ اس کے بعد بہت کچھ کہنے کو زبان یہ قرار ہو رہی ہے لیکن میں نہیں کہہ پاؤں گا. اس نے کہا کہ آپ بتائیں تو میں کیا کوئی یہ چاہتا کہ میں میدان سے بھاگ کے جاؤں اور تمام زندگی عرب کی عورتیں مجھے پانا دیں اور عرب کے شہروں میری حضر ہی سے اور میری موت کے بعد بھی میری اولاد اور اولاد کی اولاد عورتوں کے سانی اور شاہروں کے حضروں کا نشانہ بنتی رہے ہو ہی نہیں سکتا. آپ ہے یہ دین ہے مگر بہرحال کی ایک بات تو اسے ہے. تیسری شرط, تیسری بات پیش کر, یہ بھی ناممکن ہے. تیسری بات کہاں, تیسری بات میرے مولا نے کہا, تیسری بات وہ یہ کہ پھر ہم ایڈیم میں مجھ سے مقابلہ کر ہمیں اتنی حکومت گزر بات کہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب میں نے خانہ کعبہ کا پردہ بدل کے منت مانی کہ کبھی کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ مجھ سے مقابلہ کر, یعنی منت کے وقت اس کے دل میں یہ تیار ہوگا. تو تیسری بات جو کہے گا وہ یہی کہ بھائی میں رحم کا اصل مجھے چھوڑ دو, میری جان بخشی کر دو. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی شخص مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بات نہ کروں, نہیں میں تیسری بات مجھے نوجوان میں کس کے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا, میرا مولا کہتا, لیکن مجھے دنیا کی سب سے خوشگوار بات یہ تھی کہ میں دشمن خدا کا خاتمہ کروں, میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں. بس یہ بھی سنا, یہ ایک مرتبہ اسے بھی غصہ آیا اور غصے کی یہ شدت کہ اس نے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی, اپنی تلوار پہ کرے اپنے گھوڑے کی گردن کاٹ دی. یہ بھی میدان جنگ میں ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے سامنے والے کو ڈرانے کا. اور جی میں گھونڈی مثال دے رہا ہوں, تو بھی یہ لگوں جن کے رسول کی طہارت تقویٰ اور مثال کی عوامیت, لیکن سہارا توہین تو کافی ہو رہی, تو میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اللہ رسول سے بھی. کبھی کبھار اگر آپ ٹیلی ویژن میں ریسلنگ کے مواقع دیجیے تو بعض پہلوان آتے اسی طرح سے لڑتے مرتے, کسی گرد کسی جانور کی گردن مروڑتے, کوئی زنجیریں مارتے, کوئی کتا لیتے, کوئی چیز لیتے. ایک طریقہ ہوتا ہے دشمن کو مقابل کو پہلے ہی سے اپنے روپ میں لانے کا. امر اتنے اکبر تھوڑے سے ایک مرتبہ پتھر اترتا اور اس طرح سے تلوار چلاتا ہے کہ اس کی گھوڑے کی گردن کر دے. دیکھو میں کتنا غصہ ہوا, دیکھو میرا چلان کتنا, دیکھو میں اپنی سواری کو جانا جس پر عرب اپنی اولاد قربان کر دی تھی. ذہن میں اچھی ہوگا, گھوڑا اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد قربان کر دیتی, اولاد تو پھر بھی نہیں جائے, ایسا جانور کہاں سے ملے گا, اسے بھی میں قربان کر رہا ہوں. یہ گھوڑا ایک اعلان ہے ہماری اپنی عبدالت کی جانب سے, یا اندازہ کر لو کہ مقابلہ ہوا تو میرے دل میں رحم نہیں آئے. میرا مولا اسی اطمینان کے ساتھ کھڑا اور مسکرا کے ہماری اپنی عبدالت کو دیکھتا رہا, ہمارے اپنے عبدالت اس کے بعد دوسری تلوار چلا. تاریخوں میں تفصیل نہیں لیکن ایک جملہ تاریخوں میں ملتا, ہماری اپنی عبدالت کی تلوار سے چل. یہ ایک بات تو ہے کہ پوری تاریخ کے خلاف یہ واحد شخص تھا کہ میدان جنگ میں جس کی تلوار علی کے سر تک پہنچ گئی اور سر کو زخمی کر دی. اب اس کے بعد تاریخوں میں یہ کہ اتنا سر جو غبار بلند ہوا میدان کہ کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا, یہاں تک کہ ہماری اپنی عبدالت کے چار ساتھی بھی سمبھو کھڑی کہ سر کو غبار بلند ایک مرتبہ اس سر کو غبار کو علی کے نعرے تقدیر کی آواز آئی اور سارے رشتے اسلام سپور کے قسطوں میں گر پڑا. علی کے نعرے تقدیر بتا رہا کہ ہمارے اپنے حقبت جہنم واصل ہوا کسی گرو بھی محمد والے اور اسی وہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے حقبت جب اپنی جان کو بالکل خطرے میں دیکھا تو کس طرح مانے کے چہرے پہ گستاخی کی وہ واقع. اسی لیے ہر تاریخ میں نہیں آیا کہ یہ سارا منظر اسی گرد و غبار کے درمیان جماعت میں مولا نے بتایا کہ کچھ مقامات پر معصومین ہیں. وہ واقعہ پچھلی تقریر میں آ چکا ہے. سارے تقریر کی آواز میرا مولا بلند کر کے باہر آتا, سر کا غبار چھٹتا, ہمارے اپنے عبدالت کا لاشا اس وقت خندق کے میدان میں پڑا ہوا ہے اور یہی اس وقت علی واپس آ رہے ہیں. پیغمبر اسلام سارے مسلمانوں کو دیکھ کے جملہ کہہ رہے ہیں سر بتو علی یوم خندق اب چلو ان کی بات اپنی سفلیں تم اور تم سے لے کے پیغمبر کرو. اتنے بھی انسان بچے آج تک گزرے وہ کتنی بھی عبادتیں کیوں نہ کر لے علی کی ایک ضرورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. پیغمبر اسلام کی زبان پہ یہ جملہ ہے پیغمبر اسلام کی زبان پہ یہ جملہ ہے اب وہ جو چار آدمی ہو رہے تھے ہمارے اپنے سبق کے ساتھ ان میں سے ابو جہل کا بولا اکرما وہ تو فوراً فرار کیا کرتا اس کا ساتھی نوفل وہ بھی اس کے ساتھ بھاگا ہمارے اپنے عبدوبت کو نہیں چھوڑا اس کے دلوار کا ہم کیا مقابلہ کریں گے مگر نوفل بھاگتے ہوئے چند بازی کی وجہ سے خندق کو تل نہ کر سکا خندق کے اندر گر گئے اور تعلیم کرتے وہ خندق میں گرا ہوا اور اس کے بعد باقی دو جو بچے ان میں تیسرا ہو گیا علی کی تلوار اس کی کمر تک پہنچ گئی علی نے زخمی کیا اسے اس نے ایک مرتبہ جلا کے معافی مانگی علی نے اسے بھی چھوڑ دیا. چوتھا شراب علی چوچے کو نہیں سکتا ایک بھاگ گیا ایک خندق میں گرا تیسرا معافی مانگ کے واپس جا رہا چوتھا جو ہے وہ علی کے مقابلے پہ کھڑا جیسے ہی علی نے تلوار دی جائی وہ بھی ایک مرتبہ بھاگا جیسے ہی وہ بھاگا معافی مانگتا تو علی بالکل چھوڑ دیا کہ بھاگا تب بھی علی نے چھوڑ دیا یہی پہ وہ واقعہ پیش آیا جو مجالس میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں تو وہ بھاگا علی کے سامنے سے بعد میں کسی نے اس سے پوچھا تو کہا کہ جیسے ہی مری نے علی کے چہرے پر بول جب تک علی میرے ساتھی سے لڑ رہے تھے وہ تیسرا آدمی جس نے معافی مانگا علی کا چہرہ میرے سامنے نہ تھا جیسے ہی چہرہ میرے سامنے آیا مجھے ایک مرتبہ اپنی موت نظر آنے لگی پھر میں بھاگا اچھا وہ بھاگا علی واپس آ کے رسول کی جانا وہ بھاگا تھوڑی دور گیا تھا کہ اسے ایک عجیب بات محسوس ہوئی کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چلا رہا اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ علی نے تو آج تک کبھی کسی بھاگ کو میں تعاقب نہیں کیا یہ آج پہلی مرتبہ کیسے ہے کہ میرے پیچھے آ رہا میرا موٹے کا جو کچھ تھا منظر وہ کہ دیکھا تو بالکل عجیب منظر نظر آئے کہ میں علی سمجھ رہا تھا یہاں کوئی اور جو نظر آئے اس نے بھی اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اس نے جو گھوڑے کا رخ پھیرا تو وہ جو پیچھے آ رہے تھے اس نے بھی گھوڑے کا رخ پھیرا اور بالکل یہ منظر جو ہے اباؤٹ ٹرن کا منظر ہو گیا کہ پہلے جو بھاگ رہا تھا تو اس کو پیچھا کر رہا تھا یہی میدان خندق پر آتایا اور ہمارے اپنے موت کے فوراً بعد پر آتایا اب ایک مرتبہ یہ الٹا ہو گیا بند اور ذرا جو بھاگ کے جا رہا اس نے اور زیادہ دل سے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس مسلمان کو پکڑ لیا کہ جو ایک تعاقب کر رہا اور ایک مرتبہ اس کی گردن کے اوپر اپنی تلوار کی نوک رکھی اور کہا یہ دوسرا موقع کہ میری تلوار کی نوک تیری گردن پہ آئی کیا کر منت مجھے روکے دے رہی اور میں نے کبھی تجھے نہ چھوڑا کیا منت ایک مرتبہ میں نے منت مانی جب قریش کے کسی آدمی کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارو تو بھی قریش کے تعلق رکھتا اگر کہ بہت دور تو بہرحال وہ تعلق بھی کیسا ہے وہ ایک الگ مسئلہ تو بہرحال اتنی اچھا بہت بھی یہ واقعہ ہو چکا اگر بہت میں بھاگنے کا واقعہ نہیں تھا خالی مقابلے کا تھا میں یہ چھوڑ رہا ہوں اور تاریخوں میں آپ پڑھ لیجیے کہ اس انسان پر بات سرائے کو بہت کچھ ملا بھی تھا یہ کہہ کے سرار واپس چلا گیا اور چار میں سے تین آدمی بھاگ کر ایک آدمی خندق کے اندر پڑا ہوا مسلمانوں نے تو یہ دیکھا تو اب وہ سارے مسلمان جب ہمارے اتنے آپ لوگوں کو پکار پکار کے کہہ رہا تھا ارے کوئی آئے اس سے مقابلہ کر میں اسے جنت دینا چاہتا ہوں اس وقت تو کوئی مسلمان نہیں آ رہا نوکری کو جو خندق میں پڑا دیکھا پتھر لے کے مسلمان آ گئے اور اس پر پتھراؤ کرنے لگے وہ بھی دیکھا ارے مسلمانوں جو کیا جمع مرضی ہو کہا گی اگر مجھے مارنا ہی ہو میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کے مقابلہ تو کرو آپ نے سامنے آ کے مجھے ختم کرو جیسے ہی نوٹ لیجیے تھا میرا مولا وہی قریب پڑا سارے مسلمانوں کو ہٹایا اور راپا جی تم کیا کر رہے ہو جاؤ تھا کہ اس کا مقابلہ کرو اب یہ جو بات علی نہیں کہ پھر ایک مرتبہ سب پیچھے ہٹ گئے دور سے پتھر تو مار سکتی مقابلے سے کون جائے علی سنجک میں کودے آئیے سنجک میں اترے آئیے سنجک میں پہنچے اور ایک مرتبہ نوفل کے پاس تلوار تو ہے علی کے پاس کی تلوار ہے مقابلہ ہوا اگر اس نے اب دبر تو کچھ منٹ ٹھہر بھی گیا سب ریڈی صاحب کی بات کی سجنس کی بات نوفل کے لاچا جی تڑپ رہا ہے میرا مولا ایک مرتبہ سنجک سے باہر آ گئے یہ واقعہ مکمل ہوا لیجیے آخر واقعے میں تین چھوٹی چھوٹی باتیں اور پھر یہ بات اپنے آپ کو پہنچے ہمارے اتنی اب دبت کا نشہ بھی پڑا ہے نوفل کا نشہ بھی پڑا ہے ایک میدان خندق میں ہے اور ایک لاشا خندق کے اندر ہے یہ دو لاشیں وہاں سردار قریش ابو سفیان تھا، لیکن اس سے پہلے جو لڑائی ہوئی ہے بہت، اس میں ہم نے پیغمبر کے چچا جنا کے حمزہ کے لاشے کی کیا توہین کی، مسلح کیا، مامال کیا، ایسا نہ ہو کہ آج اس کا بدلا اور انتقام لیا جائے، ہمارے لیے قربان کا لاشا مسلمانوں کے ہاتھ میں، بلکہ دو سرداروں کی لاشا چنا کے وہاں سے قاصد آتا ہے پیغمبر کے پاس 10,000 درہم لے کے آ رہا، اور یہ یاد رکھیے کہ خندق کی لڑائی اس وقت ہو رہی کہ جب مسلمان ایسے ہی بے انتہا غربت میں، اور آگے کہتا کہ سردار قریش سردار مکہ ابو سفیان ایک پیشکش کی، ہمارے سردار کا ناشے دے دیجیے، ہم اس کو خریدنے کو تیار ہیں 10,000 دے رہا، پیغمبر نے خلاف نہیں کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم ہم مسلمان لاشوں کی خرید و فروخت نہیں کرتے، یہ جاؤ یہ لاشا بھی اور اپنے پیسے بھی اسلام کی شاخ کے خلاف، اور پیغمبر کو وہی جملہ کہ مردار کی خرید و فروخت اسلام کے جائز نہیں، یہ جاؤ میدان جنگ میں دونوں باتوں کا خیال رکھتا، جبکہ بیسلی غربت کی وجہ سے مسلمان آتا کرتے کرتے مرے جا رہے ہیں، لیکن نہیں، اسلام کے جو اصول ہیں، جو ویلی ہے، جو افطار ہے، جو احسانات، وہ ہر حالت میں اس کی پابندی کرنا ہے، چاہے آپ نے خود ہی اوپر دیا کس شدت سے جو نہ مر رہا ہے، یہ جو پہلا لاتا ہے اس سے پتا چلا کہ کن مصیبتوں اور کن پریشانیوں کے درمیان اللہ کے رسول کی سیرت کتنی کامیاب اور روشن ہے، یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے یہ ہمارے اپنے حکومت کا فاطمہ تو آپ نے سنا اسبوب کا، لیکن اب یہ بھی دیکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ فاطمہ کتنا پسند تھا، وہ تو غلط بات ہے کہ اس سے مسلمانوں کو کتنی راحت کتنا آرام ملا، رضیہ نکالی میں ایسے سنت کہتی ایک راوی ایسے سنت کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ کو یمانی کے ایک مرتبہ مصرف حذیفہ رسول کے صاحب ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کو میدان نے خندہ پوچھے وہاں کی کوئی بات بتائی، تو کہا کہ ہم تو یہ ایک ہی بات سننے والی کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ آدم سے لے کے قیامت ساری انسانیت کے جنوں کے نام اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور علی کی ضربت کے دوسرے پلڑے میں تو علی کی ضربت جو ہے وہ زیادہ گرا اور بھاری ہو۔ ابھی یہ کہتے میں نے حذیفہ سے کہا یہ حدیث جو ایسی ہے میں تو یقین نہیں کر سکتا ہوں، میں کہاں سے نہیں کر سکتا اس کے اوپر، تو حذیفہ نے پھر نام لینا شروع کیا۔ آج یہ جملہ کہ اگر تم اس حدیث کو یقین نہیں کرو تو اپنی حماقت کو ثابت کرو، یا تمہیں نہیں معلوم کہ میدان خندق میں جب عمر اتنے حکومت آئے میں تو تھا، مسلمانوں کی کیا حالت، بلا مسلمان بلا مسلمان بلا مسلمان بلا مسلمان، ان پاس ہر طرف جوڑا ہونا، ان سب کی حالت یہ تھی کہ میدان میں سب آگے جا رہے اور جواب نہیں ہے کہ ان کو جانور تو پھر کے جو اس میں داخل ہو جاتے، ابھی یہ جو آگے بڑھے اور اس کا فاطمہ کیا اور توسیع سارا اطلاق ختم ہو کے رہ گیا تھا، تو اب یہ دیکھیے تو کچھ آپ مسلمانوں کی بات، لیکن اللہ کو بھی یہ قتل کتنا پسند، یہ روایت کم پڑھی جاتی ہے کیونکہ موجودہ کی روایت وہ تو راوندی 5th century ہجری ہمارے قدیم ترین مرضی اور عالم جنہوں نے موجودہ کے علما کی قدیم کتاب لکھی وہ قطب راوندی سانجوں کے رائے محمد اللہ نے کیا کرے آگے اللہ تعالیٰ کو بسیات کے حوالے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جب میرے جب میدان خندق میں قتل عمر اتنے حکومت سے فارغ ہوئے، ابھی لڑائی تو ختم نہیں ہوئی، ابھی تو ہے اس کی جنگ میدانی جنگ، لیکن حسن کو بلایا بیٹا حسن یہ تلوار جو کپار لے جاؤ اور اپنی ماں کو دینا اور اسے کہنا کہ اس کو دھو دے اس کی صفائی کر دے، خون آڈو تلوار اگر یہ مریض آپ کو کچھ علی بھی انجام دے سکتے، لیکن یہ بتانا کہ آج اپنے خلاف عورتوں کی بھی میدان جنگ میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی، میدان میں نکلنا عورتوں کا جہاد نہیں، لیکن مطلب یہ ہتھیاروں کی دیکھ بھال، جیسے جنگ کے وقت میں نرسنگ کا ڈپارٹمنٹ اور بہت ساری چیزیں تلوار بھجوائی گئی کر، خیر وہاں تلوار گئی اور پھر حدیث ہے چھٹی بات کی کہ تلوار واپس کھا گئی، تلوار دھو دیجیے اور سننے کی بات واپس آ گئی، اگر سنجا کی لڑائی کی جانی میرا مائنڈ کہتا ہے کہ جب یہ تلوار میرے پاس ہے تین امامت اپنی جگہ پر، لیکن نسل فضائی کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ باتیں پیغمبر کی زبان سے ثابت ہو، یہ جب تلوار واپس ہے تو میرا مولا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تلوار صاف تو ہے مگر خون کا ایک جھپا اس کے اوپر اب تک باقی، میں نے پھر میں سوچا کہ کیا ماجرا، کیا معصومہ عالم اس تلوار کو مکمل طریقے سے چھوڑا بھائی میں پیغمبر کے پاس گیا اور کہا اللہ کے رسول میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں. پیغمبر نے پوچھا ہماری جانا کیا بجا کہا کہ یہ تلوار ہے یہ ساتھ نہیں بھولی اور پتا نہیں کیا سبب کہا یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاید شہزادی کی طبیعت خراب ہو شاید شہزادی مسجد کی عالم میں ہو کیا ماجرا ہے. تو اللہ کے رسول کے تلوار میں نے بھجوائی معصوم عالم نے اس کو دھویا لیکن جس خون کا ڈبا رہ گیا تو پیغمبر مسکرا کہا کہ بھائی میری بیٹی فاطمہ تلوار کو مکمل طور پہ صاف کیا علی نے کہا مجھے پھر یہ بھتا کرتے کہاں آئے علی تو خود ذوالفقار سے یہ سوال کر ذوالفقار بولتی اور ہم جس امام کا انتظار کر رہے اس کے ظہور کے وقت سے ذوالفقار بولی آج سے ذوالفقار بولی. علی نے کہا کہ آئے ذوالفقار یہ بتا یہ خون کا ڈبا کیا. وہ کہا کہ جس وقت آپ نے مجھ سے میری مدد سے ہمارے اتنے اب تبر کو ختم کیا اس کا خاتمہ کیا تو پروردگار نے اس سے کہا کہ یہ ذوالفقار وہ اتنا خدمت کر رہی ہے اسلام آج تک اور آج کے بعد ہمارے اپنے اقدامات سے بڑا دشمن کوئی بھی تہوار سے نہیں مارا جائے تو تجھے یہ اجازت دی جاتی جس طرح سے اب شکاری شکار کر کے لاتے ہیں شکاروں گھر میں اس کے نشانی پہ جاتے کھلاڑی میدان سے آتے نشانی پہ جاتے امتحان میں کامیاب ہونے والے نشانی پہ جاتے میدان جنگ سے اسلام کامیاب ہو کے واپس آنے والے وہ ستارے ضرورت اور ہلاک ضرورت اور میڈل سجاتے تو علی کو ضرورت نہیں ذوالفقار کو ضرورت کہا کہ اگر دفعہ کیونکہ آج تک جتنے بھی دشمن نے خدا کو تیرے ہاتھ سے مارے گئے خدا ذوالفقار بھی کہہ رہا ان میں یہ سب سے عام ہے شخص ہے اس سے بڑا تھے کوئی مارا جو ہے نہ مارا جائے جب اس لیے مجھے جو اجازت کی جاتی ہے جس کا تھوڑا سا خود کی اور یہ خود ہمیشہ تجھ میں لگا رہے تاکہ جب جب بھی فرشتہ کی نگاہ کتنے پڑے وہ ذوالفقار کے موجود خون کو دیکھے اور اس خون کو دیکھ کے ان کو ہری یاد آئے اور وہ ہری کے درود و سلام دے. ہوٹل رابندی معصوم ایمان سے یہ روایت نہ کی جاتی ہم دیکھیے میں کوئی اس روایت کا خصوصا نوکری کے لیے یہ کوشش کر کہ پروردگار کی بھی خواہش ہے کہ فرشتے کو سہی کر یہ ذکر کرتے رہی تو دوسرا بات ہے اور اس کے بعد تیسرا جنگ بندق میں اس امر اتنی اقدامات کے قتل کے سلسلے کی آخری بات اور آج کی گفتگو کا بھی اختتام دو تین ہفتوں سے تقاریر کی مسائل بتائی 20 تقریر میں آ جاتے ہیں لیکن آج تو اس کا بھی مسئلہ نہیں پتا بچوں کی وجہ اب جنگ بندق کا عنوان مکمل کرنے کی جلدی اس اعتبار سے شاید آج اور آئندہ مسائل کا حصہ بالکل ہی معطل ہے. ویسے بھی رمضان مبارک قریب آ رہی جب علماء کرام مسائل زیادہ بتاتے کافی تو تقریب ہوتے آئندہ تقریب میں کوشش کروں گا کچھ مسائل سے آج کے کسی کے بعد ختم ہو رہی دو تین ہفتوں سے تقریب جو تھوڑی زیادہ تک پہنچ رہی یہ آپ کا حوصلہ اور ہمت ہے اور آپ کا خلوص و محبت ہے کہ آپ اس فکر کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. آج کی اس گفتگو کو چاہتا ہے یہاں کے ساری تقریب کو ختم ہو جائے کہ اس کا اپنا مقررہ بڑھ اب آخری جو بالکل نہیں بیگت میں رسیا سے کہا کہ اے فاطمہ کی صفیہ یہ دونوں لشکر لے جاؤ یہ دونوں لشکر لے جاؤ اس لیے کہ ہم مسلمان لاشوں کی تجارت نہیں کرتے اور لاشوں کو تو پاپا کیا ہی نہیں جا سکتا یہ دونوں لشکر لے جاؤ اسے دونوں لشکر لے جائے گا جب یہ لاشا قریش کی طرف یہ پہنچے تو جو ہر جگہ کا جو سور ہمارے اپنے اقدامات کا خاندان ماتم کرنے کے لیے آئے جیسے اس کی بہن ہے لاشے کے اوپر ایک مرتبہ اس کی نگاہ پر بہن بھائی کا راشا دیکھ رہی بہن کرنا چاہتی ہے رونا چاہتی اگر بے اختیار لاشا دیکھتے روکے اور کہا کہ ماں مت لو دل رکھ کو خون کری ارے یہ میرا بھائی اسے کسی انتہائی عزت اور شرافت اور کرامت والے نے قتل کیا بہن ماتم کرنے والے نے ماتم بند کر دیا لاشا دیکھ ماں مت لو خود کریب جس نے میرے بھائی کو قتل کیا لوگوں نے پوچھا یہ تم نے کیسے کر دیا کہ اطلاع بھی نہ دے گی جب تھی اسی لیے کہ میرا بھائی کا لاشا لباس بھی موجود ہے میرا بچہ بھی موجود اور قریش عرب اسلام سے پہلے بھی یہ رواج تھا کہ جو آدمی دوسرے کو میدان میں مارے اسے اختیار اس کا لباس بھی لے جا سکتا ہے اور اس کی ذرا بدتر اور اس بعد یہ حکم ان معنوں میں برقرار ہوتا. لہٰذا میدان میں کسی کافر سے جہاد کے دوران اسے کبھی چھوڑا حدیث تو جو کسی کو قتل کر اس کا سارا لباس قاتل کے لیے, لیکن صرف میدان جہاد اور کفار کے مقابلے اسلام نے بھی اس کی اجازت دی. یہ مالی غنیمت کا چیز ہے مگر ان معنوں میں کہ باقی والے غنیمت سب میں مشترک ہوتا ہے, لیکن مرنے والے کا لباس صرف قاتل کو ملتا. یہ دوسری بات اجازت دی ہے اسلام. آج محمد نے کبھی بھی اس اجازت پہ عمل نہیں کیا. ہم کو چاہے سہولت دے دی خاندان حضرت کی کبھی بھی حکم پہ عمل نہیں کیا, لیکن عرب کے اعتبار سے یہ بالکل ہی جائز حکم تھا. اور اتنا جائز کہ جب میرا مولا واپس سینے میں آیا تھا ہمارے تصور کو ختم کر تو کسی نے پوچھا بھی تھا کہ اتنی دین کی سینا اور مقصد پر آپ نے اس کو نہیں اتارا. تو علی نے کہا کہ میری شرافت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ دشمن سے بھی کافر سے بھی ہم خاندان بڑی حسین کا یہ طریقہ بھی اس کا لباس ضرور دے. تو دوسری بات کہ علی نے کافر کے مقابلے میں جس شرافت کو مظاہرہ کیا وہ میدان کربلا دیکھ لیجیے. لیکن ابھی وہ تین جملے مجھے اور عرض کرنا, جب یہ لاش نظر ہے ماں فضل کریم کریم بہن نے بغیر کے بھی سواری دے پھر پوچھا لیکن آپ میرے بھائی کو کس نے مارا؟ کسی نے کہا وہ طالب کی بیٹی علی. بہن نے کہا علی نے مارا, پھر تو میں مرتے تن تک اپنے بھائی کا ماتم نہیں کروں گا. اس لیے کہ علی کے ہاتھ کی اگر مرائی کہ کریم نے کریم کے ہاتھ کی اگر یہ مرا تو علی کے ہاتھ سے مرنا مرنے والے کی کچھ قیمت بھی اپنے ماتم نہیں کیا جائے گا. اگر کسی اور کے ہاتھ سے مرا ہوتا تو ماتم کر اور اس کے قاتل کو مت ہوا گئی. لیکن علی کہ جس کا بات کی شرح کا بھگتان کرین آدمی کا تین شیر گئے سنا سواری میں اسے جاتی ہے یہ عورت تو میدان جہاد میں کافر کے مقابلے میرا مانا حقوق کے انسانی کا کتنا خیال رکھنے والا. اور بس یہی پھر آخری وہ جملہ میرے مانا کے احساس میں ایک لفظ ہے ظلم کرنے, یہی ایک لفظ ظلم کرنے کی تشریح کتب و لغت میں لکھی. ظلم کرنے کے کئی معنی قرآن میں بھی ایک ظلم کرنے کا تذکر آیا تو آج کل کے حالات میں پڑھ لینا ضروری نہیں. اس لیے کہ ذوال قرنین نے یاجوج و ماجوج کو روکا ہوا ہے دنیا میں آنے سے. آخری زمانے میں وہ دیوار توڑ دی گئی یاجوج و ماجوج جو ذوال قرنین نے بنائی. تو ذوال قرنین نے تاریخ انبیاء میں گزرے ہیں رسول سے پہلے اور بڑی طرح کا فرق ہے ذوال قرنین. وجہ کیا ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ ذوال قرنین کے ایک معنی قاموس عربی ڈکشنری بہترین اور اہم ترین ڈکشنری قاموس میں ذوال قرنین کی مزاح ذوال قرنین اسے کہتے ہیں جس کے دو سفر جو کہ علی کے سر کو دو زخم لگے اس لیے وہ ذوال قرنین کہلا. پہلا زخم یہی میدان خندق تھا اور دوسرا زخم وہی ابن ملجم کی تلوار تھا اور یہی بخاری میں اہل سنت ابو بکر عیاش دنیا رکھتے ہی آج کا آپ سے جملہ اس کے بعد کرسچن جنت صاحب وہ کہتی کہ علی وہ شخصیت کہ جنہوں نے دنیا کی افضل ترین ضربت لگائی اور دنیا کی ذہن ترین ضربت تھا افضل ترین ضربت جو ہمارے اپنے ضرورت کے سر پہ لگائی گئی کہ سپلین کی عبادت سے بہتر اور ذہن ترین ضربت جو دنیا کی سب سے بڑی شکی جتنے ملجم کی تلوار چلی تھی وہ ذہن ترین ضربت تھی. یعنی ذہن ترین انسان ذہن ترین ہاتھ پیغمبر پہ چبلا آدم سے قیامت تک اسما تو نہیں گزرے ایک تو شفیع علی تعلیم اسما سب سے بڑا تعلیم یا وہ جسے قرآن کی کہا ازم بہت اشما حضرت سارے کی اٹھنی کو شہید کیا یا ہے علی دوسرا وہ ہوگا جو تمہارے سر سربت نہ جائے گا اور تمہاری ساری تمہارے خون سے رنگین ہوگی. تو ہم ترین سربتی تاریخ اسلام ایک وہ جس نے کسی اسلام کو بچا لیا اور ایک وہ کہ جس نے اسلام کو یقین کر دیا. ہماری اتنے ضرورت کی ضرورت کہ سر کا جو ضرورت کر اسلام بچ گئے اور کتنے ملزم نے یہ ضرورت لگا کہ اسلام یقین ہو گیا اس دن جس دن میرا مولا دنیا سے گیا. اور بس بس یہ آخری دو تین جملے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے اتنے عدالت کو مار ہمارے اتنے عدالت کو مار اسلام کو بچانے والا اور ہمارے اتنے حکومت کی ضرورت ہاتھ ہمارے اتنے حکومت کی ضرورت اپنے سر پہ لوگ بارگاہ ہے کہ آئی عہدے کو حاصل کرنے والا بھائی ایک وہ وقت بھی آ گئی نے ملچن اسی علی کے سر جو دوسری تلوار لگاتا اور اس کے بعد میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہا. یہ آپ ہی جو دو باتیں میں نے کہیں ان کو ملا کے مسائل کی مرضی جب میرا مولا دنیا سے رخصت ہو رہا حسن حسین کو بلا کے خاص رسیت کی. اے بیٹا حسن حسین، اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور میرا خاتم، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو قاتل سے بدلہ لینا، مگر صرف ایک شربت لگانا جیسے اس نے لگائی. اور خبردار ایسا نہ ہو کہ خاندان بنی ہاشم میرے قتل کا انتقام لینے کے لیے ابن ملجم کے لاشوں کو پامال کر دے. خبردار ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا سے سنا کہ پیغمبر فرماتے کہ جو کتا بھی پاگل ہو جائے نقصان دے اس کو بھی مار سکتے، لیکن اس کے لاشے کا فسلا نہیں کر سکتے، اس کے لاشے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اس کے لاشے کی توہین نہیں کر سکتے. میرا مولا ابن ملجم کی ضرورت خاص اپنے قاتل کے لیے کہہ رہا، خبردار اس کے لاشوں کی توہین نہ ہونے پائے. یا پھر المومنین، اللہ کے رسول کو ایک ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آئیے. وہ اللہ کا رسول جو کہہ رہا ہے کہ اذیت پہنچانے والے جانور کو بھی خبردار اس کے لاشوں کی بے حرمتی نہ کرنا. وہ اللہ کا رسول جو ہماری اتنی حکومت کے لاشے کو یہ کہہ کے واپس کر رہا کہ لاشوں کی توہین بے حرمتی اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. آئیے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کا نوازا ہے، پر بنا کی جلدی ایک ہی ہے، عمر ساتھ کہہ چکا ہے کہ اے میرے لشکر والا اپنے گھوڑوں تیار کرو، ابھی ہمیں ایک انتقام اور لینا ہے، ایک بچہ اور لینا ہے، سارے شہدائے کربلا کی لاشوں کو پامال کرنا ہے. عمر اپنے ساتھ کے حکم سے گھوڑے تیار ہوئے، مگر ہر بات یہ بھی کتنے تعجب کی بات ہے، کس نے اسلام کو بچایا، کس نے کافروں کے لاشوں کا احترام سکھایا، ایک اس کے بیٹے کا لاشا تو رہا، باقی سارے لاشوں کی حمایت بھی آ گئے، تمہاری ساتھ ہے حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آ گیا، اے عمر ساتھ پت کچھ ہم برداشت کر گئے، مگر حبیب کے لاشے کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی. وہ کہتا بھی ہے اچھا حبیب کا لاشا یہ کہ ان کی فوج آتی ہے، اپنے سردار کے لاشے کی توہین ممکن نہیں. وہ کہتا ہے سب کے لاشا لے گا، ایک ایک قبیلہ آ کے اپنے اپنے وارث کا لاشا اٹھا کے لے جاتا ہے، لیکن کیا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آ کرتا ہے ارے عمر ساتھ یہ فرزند رسول کا لاشا ہے، ارے یہ فرزند زہرا کا لاشا ہے، اکبر زندہ ہوتے یہ بینت باہر باہر آتے، ارے عمر ساتھ یہ میرے بابا کا لاشا ہے، اس کی توہین نہ کر مگر کوئی نہ تھا.